بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ نحل کی آیات 10 سے 12 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضی۔ اور سامعین اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ روز کا سلسلہ وار پروگرام صبح رمضان سماعت فرمائیں گے، اور صبح رمضان کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ سامن یہ تو نہیں اس نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامن ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahel.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق رات 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ فلسطین امت اسلامیہ کا بدستور سب سے اہم مسئلہ، غاصب صہیونی حکومت دہشت گردی کا اڈا ہے جس کی نابودی کا عمل شروع ہو چکا ہے، رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ کورونا کی وبا کے باوجود ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ایس او پیز کی پاسداری کے ساتھ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور صہیونی دشمن کی مخالفت میں اجتماعات اور ریلیاں۔ یوم قدس پر فلسطینی گروہوں کی امت اسلامیہ سے مسجد الاقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے متحد ہونے کی اپیل۔ صہیونی فوجوں کی جارحیت میں 2 فلسطینی شہید۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطین کو امت اسلامیہ کا بدستور سب سے اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ صفاق اور دہشت گرد صہیونی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا سب کا فریضہ ہے اور صہیونی حکومت کی نابودی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ عالمی یوم القدس کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایرانی عوام اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے ٹیلی ویژن کے ذریعے براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطین کا معاملہ بدستور امت اسلامیہ کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم اور شفاق سرمایہ دارانہ نظام کی پالیسیوں نے ایک پوری قوم کو اس کے گھر وطن اور آبائی سرزمین سے محروم و بے دخل کر کے وہاں ایک دہشت گرد حکومت قائم کی اور غیروں کو لا کر بسا دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونیوں نے پہلے دن سے ہی غصب شدہ سرزمین فلسطین کو دہشت گردی کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں بلکہ فلسطینی قوم اور دیگر اقوام کے خلاف دہشت گردی کا اڈا ہے، اور اس شفاق اور دہشت گرد حکومت کے خلاف جد و جہد در حقیقت دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اور یہ سب کا ہمہ گیر فریضہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عالم اسلام میں پائے جانے والے اختلافات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ امت اسلامیہ کی کمزوری اور تفرقے نے سرزمین فلسطین پر قبضے کے المیہ کی زمین ہموار کی، اور یوں سامراجی دنیا نے امت اسلامیہ پر یہ وار کیا۔ تاہم آج دنیا کی حالت ماضی سے مختلف ہو چکی ہے، ہمیں اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آج طاقت کا توازن اسلامی دنیا کے حق میں تبدیل ہو چکا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایک طرف جہاں امریکہ اور یورپ کے مختلف سیاسی اور سماجی حادثات نے مغرب والوں کی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے برملا کر دیا ہے، تو دوسری جانب مسلم علاقوں میں استقامتی قوتوں کا روز افزوں طاقتور ہونا اور ان کی دفاعی توانائی اور حملہ کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ، نیز مسلم امہ میں شعور و آگہی، یہ سب وہ مبارک علامتیں ہیں جو بہتر مستقبل کے نوید دے رہی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطین اور بیت المقدس کے محور پر اسلامی ملکوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مبارک مستقبل میں مسلمان ملکوں میں ہم آہنگی اور اتحاد بنیادی ہدف ہونا چاہیے، اور یہ وہی حقیقت ہے جس نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی قلب میں یہ بات ڈالی کہ جمعۃ الوداع کو یوم قدس قرار دیا جائے۔ ایران کے دارالحکومت تہران کے فلسطین اسکوائر پر کورونا کے طبی پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے خود جوش طریقے سے عالمی یوم القدس کی ریلی نکالی اور اجتماع کیا۔ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی کورونا پروٹوکول کی پاسداری کے ساتھ عالمی یوم القدس کی ریلیاں نکالی گئیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں فلسطین اسکوائر پر لوگوں کی خاص تعداد نے خود جوش طریقے سے فلسطینی عوام کی حمایت اور قاسم حسینی حکومت سے بیزاری کے اعلان کے لیے ریلی نکالی اور اجتماع کیا۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے پرچم نظر آتش کیا اور فلسطین نیز حزب اللہ کے پرچم کو لہراتے ہوئے غاصب سینی حکومت سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ کورونا کے پھیلاؤ اور اسلامی تبلیغات کی کوآرڈینیشن کونسل کے اعلان کے مطابق اس سال عالمی یوم القدس کے جلوس اور ریلیاں نہیں نکالی گئیں اور صرف آن لائن تحریک چلائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے یوم القدس کے موقع پر کہا ہے کہ انتفاضہ اور فلسطینی استقامت ہرگز نہیں رکے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں یوم القدس کو یوم اللہ سے تعبیر کیا اور مسئلہ فلسطین کے حل اور سینی حکومت کے سرطانے غدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مسلمان اقوام کے عزم و ارادے کی علامت قرار دیا۔ بحرین کے بھی مختلف علاقوں میں بحرینی عوام نے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے اور سینی حکومت سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ عراقی عوام نے بھی اپنی ریلیوں میں فلسطینیوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ عراق سے موصولہ خبروں کے مطابق کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر بڑی تعداد میں عراقی شہریوں نے اجتماع کر کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ دنیا کے بیشتر ماہرین و مبصرین کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو فروغ دینے اور اس تحریک کو بیدار رکھنے نیز پروان چڑھانے میں اسلامی جمہوری ایران کا بنیادی کردار بالکل نمایاں رہا ہے، جس کی بنا پر فلسطین کی تحریک مسلسل آگے بڑھتی رہی ہے۔ فلسطینی گروہوں نے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے بیان جاری کر کے تمام فلسطینی اور مسلم امہ سے اپیل کی ہے کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس نے جمعے کو جاری کردہ اپنے بیان میں اعلان کیا کہ بیت المقدس کے شیخ جرہ محلے، باب العمود اور مسجد اقصی کے صحن میں سینی حکومت کے ساتھ تنازع اور جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں ملت فلسطین بالخصوص غرب اردن اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے تمام فلسطینیوں سے شب قدر اور شب اعتکاف سے لے کر عید کی صبح تک مسجد الاقصی کے صحن میں موجود رہنے کی اپیل کی ہے۔ تحریک حماس کے اعلامیے کے ایک حصے میں کہا گیا کہ ہم غزہ پٹی کی بہادر اور شجاع تحریک استقامت کو دعوت دیتے ہیں کہ ماہ رمضان کے باقی ماندہ ایام میں باہر نکل آئے تاکہ غاصب دشمن سمجھ لے کہ استقامت پوری طاقت اور اپنے تمام وسائل کے ساتھ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہوئی ہے۔ تحریک حماس نے بیرون ملک موجود تمام فلسطینیوں، عرب قوم اور مسلم امہ سے بھی بیت المقدس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونے اور مسجد الاقصی پر غاصبوں کی جارحیتوں کا مقابلہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ ایرانی وزارت خارجہ اور ترجمان نے کہا کہ امریکی صدر بائیڈن کو ٹرمپ انتظامیہ کی ناکام میراث پر قائم رہنا یا ان پالیسیوں سے دور رہنا اور جوہری معاہدے کی طرف واپسی میں سے کسی ایک راستے کو انتخاب کرنا ہوگا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے بعد جمعے کو NBC امریکی ٹی وی چینل کو ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے۔ انہوں نے ویانا مذاکرات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مذاکرات کی فضا مثبت ہے اور اگرچہ پیش رفت سست اور آہستہ ہے لیکن مسودہ سازی کا مرحلہ اور فریقین کے مابین اب بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر بائیڈن کو ٹرمپ انتظامیہ کی ناکام میراث کی پاسداری کرنے یا ان پالیسیوں سے خود کو دور کرنے اور جوہری معاہدے کے وعدوں کی طرف لوٹنے کے درمیان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ویانا میں ایران گروپ 4+1 کی شرکت سے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کا چوتھا دور ختم ہو گیا۔ ویانا میں ایران گروپ 4+1 کی شمولیت سے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے فریقوں کے درمیان جمعے کے روز چوتھے دور کے مذاکرات ہوئے۔ تمام فریقوں نے مذاکرات کو کم سے کم مدت میں نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مذاکرات کے شرکاء نے ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی ممکنہ واپسی اور اس سلسلے میں طے پانے والے سمجھوتے کو مؤثر اور عملی بنائے جانے پر اطمینان کے حصول کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور طے پایا کہ سمجھوتے کا متن تیار کرنے کے لیے فوری طور پر کام شروع کر دیا جائے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سعودی عرب پہنچے، جہاں انہوں نے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں خطے کی صورتحال اور دیگر چیلنجز پر غور کیا گیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم عمران خان 3 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں جدہ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال ولی عہد محمد بن سلمان نے کیا، جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہلے سے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ وزیراعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی تھے۔ وزیراعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد سلمان کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی، جس میں پاک سعودی تعلقات خطے کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ بعد ازاں وفود کی سطح پر اہم اجلاس منعقد ہوا۔ قبل ازیں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقاتیں کیں۔ علاوہ ازیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی 5 یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو لاہور سے دوحہ جانے سے قبل ایئرپورٹ پر موجود ایف آئی اے اہلکار نے امیگریشن کاؤنٹر پر روک لیا اور دوحہ جانے والی پرواز سے آف لوڈ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایئرپورٹ سے واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ قطر جانے والی غیر ملکی پرواز اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ پرواز میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو بھی جانا تھا۔ شہباز شریف نے بین الملک جانے کی اجازت نہ دینے کی تحریری وجہ بتانے کا مطالبہ کیا تھا۔ شہباز شریف کو آف لوڈ کیے جانے سے متعلق تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ واضح کہ امیگریشن حکام نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو لاہور ایئرپورٹ پر روک لیا تھا۔ حکام کا شہباز شریف سے کہنا تھا کہ ہمارے سسٹم میں آپ ابھی تک بلیک لسٹ ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر شدت کے ساتھ جاری اور گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 4000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پچھلے گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے مزید 4298 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں کورونا سے 144 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر ہندوستان میں کورونا کے طوفان کے دوران آکسیجن کی سپلائی میں کمی کے معاملے پر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں سخت فیصلہ لینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو آکسیجن کی سپلائی میں کمی کے بارے میں دائر کی گئی ایک درخواست پر سماعت کے دوران ہندوستان کی مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ روزانہ دہلی کو 700 MT آکسیجن فراہم کرے، اور یہ کام صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر روز ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیں سخت فیصلے لینے پر مجبور نہ کرے۔ سپریم کورٹ نے خبردار کیا کہ اگر آکسیجن کی سپلائی میں سستی برتی گئی تو وہ متعلقہ افسران کے خلاف کاروائی کرے گی۔ ہندوستان میں کورونا کے طوفان کے دوران آکسیجن اور آئی سی یو بیڈ کی شدید قلت کی وجہ سے حالات انتہائی سنگین بنے ہوئے ہیں اور لوگ سڑکوں پر دم توڑ رہے ہیں۔ کورونا طوفان کے دوران پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 4,14,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور اس عرصے میں تقریباً 4,000 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اس درمیان کانگریس کے صدر سونیا گاندھی نے کہا کہ ملک میں کورونا کی صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے اور حکومت کے لیے اس سے نمٹنا مشکل ہو رہا ہے، لہذا حالات پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر کل جماعتی اجلاس بلانا چاہیے۔ افغانستان میں فوج کے ساتھ جھڑپ میں 100 سے زیادہ طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ طلوع نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی افغانستان میں افغان فوج کے کمانڈوز کے کمانڈر صفی اللہ محمدی نے اعلان کیا کہ مذکورہ 100 طالبان گزشتہ 2 دنوں کے دوران اس ملک کے مختلف علاقوں میں ہلاک کیے گئے ہیں۔ دراصل افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ مسلح افواج نے صوبے بغلان میں بھی طالبان گروہ کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جھڑپیں ایسے عالم میں جاری ہیں کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان 24 اپریل کو استنبول میں افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان اور حکومت کے درمیان انجام پانے والے مذاکرات طالبان کے شریک نہ ہونے کے باعث مؤخر ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عالمی یوم قدس۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تہران میں مقیم بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس بار کا عالمی یوم القدس آپ نے کس طرح سے دیکھا؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عالمی یوم القدس کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو اب یہ دن عالمی سطح پہ اس طرح کا ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ طے شدہ یا لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہے کہ چاہے اس دن کو جلوس نہ نکلیں، چاہے مظاہرے نہ ہوں، چاہے اس پہ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہ بھی ہوں، لیکن لوگوں کے قلب و ذہن میں اب یوم القدس اور جمعۃ الوداع ایک ہو چکے ہیں. جب بھی جمعۃ الوداع کی بات ہوگی تو یوم القدس کا نام خود بخود انسانی اذہان میں آ جاتا ہے، اور جب قدس کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر قدس کے مظلوموں کی بات ہوتی ہے، مقبوضہ علاقوں کی بات ہوتی ہے، اسرائیل کے مظالم کی بات ہوتی ہے، اور اس پورے سیناریو پہ کہ جو ہم عرصہ 70 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے ایک قوم کو، ایک ملت کو، ایک اصلی اپنی سرزمین کے مالکان کو کس انداز سے وہاں پہ ظلم و جبر کا شکار کیا جاتا ہے، تو درست ہے کہ اس سال جلسے جلوس اس انداز سے نہیں ہوئے، لیکن جو خود میں بھی کسی حد تک چونکہ ان چیزوں سے وابستہ ہوں تو جس بڑی تعداد میں ویبنارز ہوئے ہیں، جس انداز سے سوشل میڈیا پہ کمپینز رہی ہیں، اور جس انداز سے اس مسئلے کو عوامی سطح پہ اٹھایا گیا ہے، درست ہے کہ وہ جلسے جلوس ان کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، لیکن یہ بھی کم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بھرپور انداز سے آواز عوام تک پہنچی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے، چاہے وہ اس کے لیے انداز سوشل میڈیا تھا، لیکن فلسطین کے مظلوموں کی آواز اس بار بھی لوگوں کے کانوں اور اذہان تک پہنچی.
اس وقت چلتے ہیں پاکستان جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار جناب ناشید شیرازی صاحب. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارے مہمان کو جناب ناصر عباس شیرازی صاحب، ایم ڈبلیو ایم کے مرکزی رہنما ہیں. بہرحال میں ان سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، ناصر شیرازی صاحب، آج جو رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب ہے اس میں بہت ہی اہم نکات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے مسئلہ فلسطین اور عالم اسلام کے حالات کے تعلق سے. آپ نے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت کو معرض وجود میں آنے یا لانے کا جو المیہ ہے وہ مسلمانوں کے درمیان یا مسلم ممالک کے درمیان اختلافات کا بھی نتیجہ ہے، لیکن آج حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اور آج حالات مسلمانوں کے حق میں تبدیل ہو چکے ہیں. یہ مسلمانوں کے حق میں جو تبدیل ہو چکے ہیں حالات کس جانب اشارہ کر رہے ہیں رہبر انقلاب اسلامی؟
ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امپورٹنٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اسٹریٹجک اسپیچ تھی، اور بہت سارے پہلو جو ہیں اس میں روشن ہوئے. اور اگر ہم پریکٹیکلی بات بھی کریں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب اسرائیل کا پیش کیا جاتا تھا تو اسرائیل کی سچویشن پیش کی جاتی تھی کہ وہ انڈیفیٹیبل ہے، اور اس کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ علاقے میں بھی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے سپیریئر کاؤنٹ ہوتی ہے. مثلا اس کے مرکاوا ٹینک کا کوئی ٹکر کا ٹینک نہیں ہے، ان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ بہت ہی شارپ ہے، ان کی ڈرون ٹیکنالوجی امریکہ ان سے خریدتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹیز میں اتنا آگے ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں عرب کنٹریز کی مشترکہ افواج کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ ود ان آرز جو ہے وہ بیروت جو ہے اس کو کیپچر کرتا ہے، اس کے لیے دمشق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ غزہ کو اس طریقے سے محصور رکھتا ہے، اور اس کے باوجود کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوتا، یونائٹیڈ نیشن اس سے نہیں پوچھتی. تو یہ ایک کیفیت تھی، اور اس کے مقابلے میں مسلمان ممالک جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے، وہ آپس میں تقسیم تھے، ڈیوائڈڈ تھے، اور حکمران جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ چل رہے تھے. تو یہ ایک سچویشن تھی. اب سچویشن چینج، اتنی بڑی چینج آ گئی ہے کہ اب پریکٹیکلی وہ اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل کے خواب دکھتا تھا، پرومس لینڈ تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایک نیشنلٹی ہیں، یعنی اس پورے خطے کی جو نیشنلٹی ہے یہ ہمارے پاس ہے، آج اس وقت ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کی سرحدوں میں، جسے وہ ملک کہتے ہیں، اس کی سرحدوں کے اوپر بڑی بڑی دیواریں کنکریٹ کی تعمیر کر رہے ہیں. گویا انہوں نے انٹرنلی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اب اسرائیل کی ایکسپینشن کا خواب اور انیکسیشن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اور انہیں اس کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے. اس سے پہلے جو اسرائیل تھا وہ جب چاہے جس کے اوپر قبضہ کرتا تھا، لیکن اب پریکٹیکلی اس کی سچویشن یہ ہے کہ اس کی اپنی جیوگرافیکل ڈیپتھ نہیں ہے، اسے جنگی مشقیں کرنے کے لیے بھی کسی دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے. بعض جگہوں پہ اس کی ٹوٹل جو ویڈتھ ہے وہ 27 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو ایسا ولنریبل اسرائیل جو ہے، اس کی ہم مثال دیتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ جب کسی کو کنٹین کیا جاتا ہے جیسے یو ایس ایس آر کو, تو کنٹینمنٹ میں ہوتا یہ کہ جس کی سرشت میں پھیلنا ہے جب آپ اس کو کہیں سے روک دیں اور وہ آگے بڑھ نہ پائے تو وہ اندر سے کریکس کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت اسرائیل کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل سسٹم بدترین ڈکے کا شکار ہے. گزشتہ 4 کنزیکٹڈ کنس یعنی ان کی جو اسمبلی ہے اس کے الیکشن ہوئے ہیں, تو ایک حکومت جو ہے مشترکہ تشکیل دینے میں, یونٹی گورنمنٹ تشکیل دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. تو انٹرنل بھی ان کے اندر تقسیم جو ہے وہ بہت گہری ہو گئی ہے, اور ان کے اندر پولیٹیکل تقسیم بھی اور سوشل تقسیم بھی بہت گہری ہو گئی ہے. وہ اپنے ملک کو اب ایکسپینڈ کرنے کی بجائے اس کی سروائیول کی بات کرنے لگ پڑے ہیں, اور انہوں نے ابھی تک 2005 کے بعد سے انہوں نے کسی ریگولر ساتھ جنگ نہیں لڑی. انہوں نے ایک جنگ 2006 میں لڑی ہے حزب اللہ کے ساتھ جہاں پہ 33 ڈیز وار رہی اور اس میں بھی انہیں بدترین شکست ہوئی. ایک جنگ انہوں نے غزہ کے ان محروم باسیوں کے ساتھ لڑی ہے جو پہلے صرف غلیل سے جنگ کیا کرتے تھے, اب انہوں نے اس جنگ کا ریسیپروکل یہ کیا ہے یا اس کا اس حد تک آ گئی ہے ریزسٹنس کہ اب وہاں انہوں نے ایک ایک دن میں 300 میزائل جو ہے وہ داغے ہیں. اور اسرائیل کا جو سب سے بڑا وہاں پر ہیبت کا ایک آئیکون ہے اس کا آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم, وہ اس کو روکنے میں ناکام رہا ہے. ان کے اہم ترین شہر ہٹ ہوئے ہیں, اور غزہ میں 55 ڈیز کی جو وار ہوئی ہے 2014 کے اندر, اس جنگ میں بھی وہی 3 اہداف بیان کرنے کے باوجود اسرائیل ناکامی سے دوچار ہوا اور بالآخر انہیں پرزنرز ریپ کرنا پڑا, جس کے نتیجے میں جو ٹاپ ان کو وانٹڈ فلسطینی تھے وہ انہیں بالآخر چھوڑنے پڑے. تو آج کا اسرائیل جو ہے وہ تھریٹن فیل کر رہا ہے, سیریا میں تھریٹن فیل کر رہا ہے اور فلسطین میں بھی تھریٹن فیل کر رہا ہے, اور اس کے ایکسپینشن کا خواب اب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اس اسرائیل کو دنیا میں پیش کیا جانا چاہیے جو ولنریبل ہے, جو ویک ہے, جو کمزور ہے, اور جو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور ڈوبتی کشتی ہے.
جی, تو اسی حقیقت کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے آج اشارہ فرمایا ہے کہ اسرائیل کی نابودی کا عمل شروع ہو چکا ہے. تو یہ جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہی ہے یا اور بھی کچھ ہے؟
نہیں, یہ وہ بنیادی انڈیکیٹر ہیں کہ جن انڈیکیٹر سے آپ کسی ملک کو دیکھتے ہیں. مثلا کوئی بھی ملک دنیا میں سروائیو کرتا ہے اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ. ان کی آئیڈیالوجی پرومسڈ لینڈ ہے, ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ یہ پوری دنیا سے لوگوں کو لے کر آئے ہیں کہ آپ کو یہاں پر ہم ایک زیونسٹ جو آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی دیں گے, آپ کو ہم پراسپیرٹی دیں گے, آپ کو ہم پیس دیں گے, آپ کو ہم جو ہے فیوچر دیں گے. پریکٹیکلی جب آپ 55 ڈیز کے لیے آپ کے عوام کو بینکروں کے اندر رہنا پڑے, اور جو پہلے انورڈ امیگریشن مائگریشن تھی کہ پہلے اسرائیل میں پوری دنیا سے آنے والوں کی تعداد تھی وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی تھی, اور جو اسرائیل چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد تھی وہ کم ہوتی تھی. اس وقت یہ ایکویشن بھی چینج ہونا شروع, اور باہر سے آنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور اسرائیل چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. اسی طرح جو سوسائٹی کے اندر گروپنگ ہے, مثلا جو افریقن ڈسینڈنٹ کے لوگ ہیں یا ایشین ہیں یا بلیکس ہیں, وہ جیوز اور سطح پہ کھڑے ہیں اور جو وائٹ ہیں وہ اور سطح پہ کھڑے ہیں.
میں پھر یہی پوچھنا چاہوں گا شیرازی صاحب, ایک سوال میں نے اسی سلسلے میں ڈاکٹر راشد صاحب سے بھی کہتا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جاویدانی یادگار یعنی عالمی یوم قدس کا کتنا کردار اور کتنا رول ہے؟
دیکھیں, دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ دب جاتا ہے تو اس مسئلے کو محو کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور جب کسی مسئلے کو زندہ کر دیا جائے تو وہ مسئلہ محو نہیں ہو سکتا. تو امام خمینی نے یوم القدس کے ذریعے سے, اگرچہ میں بطور پاکستانی یہ فخر کرتا ہوں کہ پہلا فلسطین کا دن جو ہے وہ 1936 میں سب کانٹیننٹ پورے جسے شبکرہ آپ کہتے ہیں اس میں منایا گیا تھا, لیکن عالمی سطح پہ یہ کریڈٹ بلا شک و شبہ امام خمینی علیہ رحمہ کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یوم القدس کو ایک گلوبل شکل دے دی, اور ان کی ایٹروسٹیز, ان کے مظالم, یہ پوری دنیا کے اندر سامنے آنا شروع ہو گئے. دوسرا جو میرے خیال ہے جس کا کریڈٹ سیدھا سیدھا ولی فقیہ کو, انقلاب اسلامی کو جاتا ہے, وہ اسرائیل کی حیثیت کو بیان کرنا ہے کہ ایک وقت میں یہ انڈیفیوٹیبل اور ملٹری مائٹ ہے, اور ایک وقت میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے. اور امام خمینی نے کہا کہ اگر تمام مسلمان مل کر ایک بالٹی بھی اسرائیل کے اوپر پھینکے تو وہ بھی اس کا وجود جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کافی ہے. یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے کہ یعنی اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی ہے ہی نہیں, اس کی جس کو آپ کہتے ہیں کوئی جیوگرافی ایسی نہیں ہے. تو وہ بہت اس کا چھوٹا سائز سامنے آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ریزسٹنس موومنٹ کو سپورٹ کیا ہے, وہ فلسطین میں ہو, وہ لبنان میں ہو, بغیر کسی مفاد کے, اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے ایران نے بطور ملک, بطور سوسائٹی, بطور نیشن. لیکن اس سب کے باوجود آج ریزسٹنس اس لیول کے اوپر ہے, میں یہ ورڈنگ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تمام مسلم نام نہاد حکمران مل کر بھی اسرائیل کو انڈورس کر لیں, اس کو ریکگنائز کر لیں اور خیانت کر لیں, اس سب کے باوجود مسئلہ فلسطین کو فلسطین کی مزاحمت نے اور حزب اللہ نے اتنا اوپر پہنچا دیا ہے کہ اب ان سب کا کمپرومائز کرنا بھی مسئلہ فلسطین کو کمپرومائز کرنے نہیں دے گا. یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت بن گیا ہے اور اس کا کریڈٹ بلا شک و شبہ جو ہے وہ جمہوری اسلامی کو, انقلاب کو, اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ان آزاد فکر لوگوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے امام خمینی کی اس حکم کو.
شکریہ راجی صاحب. یقینی طور پر اسی نقطے کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے واضح الفاظ میں آج فرمایا کہ چند کمزور عرب حکومتوں کی جانب سے غازی حسین حکومت کو تسلیم کرنے جانے سے ساز باز کمل ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا, اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں اور یہ بات دنیا دیکھ رہی ہے. وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. یقینی طور پر آج طاقت کا توازن, جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مسلمانوں اور فلسطین کے تناظر میں فلسطینیوں کے حق میں تبدیل ہو چکا ہے, اور فلسطینی کامیابی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور غاصب صہیونی حکومت نابودی کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کا زوال پوری طرح سے آگے بڑھ رہا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین, اب پیش خدمت ہے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان.
سامعین, ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کی 25ویں کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں,
اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں,
سد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں,
سد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں.
اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, سرکار کے قدموں میں, سد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں.
اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, سد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں.
رد کیسے بھلا اب کوئی دعا میری, میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں,
میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں. اللہ نے پہنچایا سرکار.
سامعین، پروگرام صبح رمضان میں اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کی دعا اور اس دعا کا اردو ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فیہ من محبا لأولیاء معاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. بارے الہ، اس مہینے میں تو مجھ کو اپنے پیاروں کا عاشق بنا دے اور اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے آخری نبی ہیں ان کی سنت کا پیروکار بنا. اے نبیوں کے دلوں کو معصوم بنانے والے.
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
سامعین، ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کی دعا کے حوالے سے مختصر تشریح اور توضیح کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی صاحب کو. آئیے ان کی گفتگو سے فیض یاب ہوتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر المعین. رمضان المبارک کے 25ویں دن کی دعا اور بہت ہی مختصر توضیح و تشریح. آج کی ہماری اس دعا کا پہلا جملہ اللہم اجعلنی فیہ محباً لأولیائک ومعادیاً لأعدائک. پروردگار، مجھے آج کے دن اپنے دوستوں کا دوست قرار دے اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے. اس ماہ مبارک رمضان میں اور ہمیشہ ہمیشہ، صرف ماہ مبارک رمضان میں ہی نہیں بلکہ ہمیشہ، کوشش کریں کہ خدا کے محبوں کو دوست رکھیں اور دشمنان خدا سے اجتناب کریں. شریعت اسلام میں، مذہب شیعہ میں، ہم شریعت اسلام کو دیکھیں، مذہب شیعہ کو دیکھیں، اس کی بنیاد خدا کے دوستوں سے دوستی اور دشمن خدا کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے بنیاد. ایک دن پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو تم میں سے ایمان سب سے زیادہ کس کا مضبوط اور محکم ہے اور مستحکم ہے؟ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی جواب دیا، لیکن اللہ کے حبیب نے کہا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ وتوالی اولیاء اللہ وتبری من اعداء اللہ. اللہ کی راہ میں دوستی، اللہ کی راہ میں دشمنی رکھنا، اللہ کی راہ میں دوستی رکھنا، اللہ کی راہ میں دشمنی رکھنا، اور اولیاء الہی سے محبت اور دشمنان الہی سے نفرت کرنا. یہ پاک پیغمبر فرما رہے ہیں. تو بس اولیاء خدا سے محبت رکھیں اور دشمنان خدا سے نفرت کریں، اور ایسا کرنے والوں کا ایمان مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. امام صادق علیہ السلام سے فضیل بن یسار کہتے ہیں گے، یعنی فضیل بن یسار نے سوال کیا امام سے، کیا حب اور بغض ایمان میں سے ہیں؟ اب فضیل بن یسار سوال کر رہے ہیں مولا سے کہ کیا حب اور بغض ایمان میں سے ہیں؟ تو امام نے خوبصورت جواب دیا. امام فرماتے ہیں، کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ کمال ہے. تو حب اور بغض عین ایمان ہے. خدا کے محبوب افراد اور ہستیوں کو دوست رکھیں ہم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دوست رکھیں، کیونکہ جن سے خدا راضی ان سے ہم راضی رہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گا اور منادی ندا دے گا، عین المتحابون فی اللہ، خدا کے دوست کہاں ہیں؟ کافی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا تم لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. وہ لوگ جنت کی طرف چل پڑیں گے. راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوگی، فرشتے ان سے پوچھیں گے فرشتے کہ تمہارا کون سا گروہ ہے؟ تو یہ سب کے سب جواب دیں گے اور کہیں گے کہ ہم خدا کے لیے اور خدا کے حکم سے خدا کے دوستوں کو دوست رکھتے تھے اور خدا کے دشمنوں کو دشمن رکھتے تھے. فرشتے بھی ان کو بشارت دیں گے اور کہیں گے، جملہ ادا کریں گے کہ کتنی اچھی جزا ہے عمل کرنے والوں کے لیے، کتنی اچھی جزا ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک معیاری دوستی کا ذکر کر رہا ہے خداوند عالم، کہ اللہ کو محبوب اور دوست رکھنے کے حوالے سے ایک معیاری دوستی کا فرماتا ہے خداوند عالم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر خدا کو دوست رکھتے ہو خدا کو تو پھر میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا یعنی اتباع میں، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا تو بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی دوستی و محبت کا دعویٰ خدا سے ہے اور پیروی و اتباع رسول کی کرنی ہے. یعنی رسول اکرم نے کہا ہے، جو بھی کہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، جو علی کہیں اس پر عمل کرنا، یعنی اتباع، اتباع رسول ہے. میں سمجھتا ہوں متفق علیہ حدیث کافی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد علیہ السلام کی محبت میں ہے، ان کے حب میں مرا، اس کی موت شہادت کی موت ہے. الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو بھی آل محمد علیہ السلام کے بغض کو لے کر اس دنیا سے گیا مرا، وہ کافر مرا. لیکن پس ذہن میں یہ ہمارے رہے کہ ان کی محبت، ان کی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں جیسا وہ چاہتے ہیں، وہ کریں جو وہ چاہتے ہیں. اسی لیے دعا کے دوسرے جملے میں مربوط ہے، یعنی دعا کے دوسرے جملے میں دیکھیں، وَمُسْتَنَّنْ بِسُنَّتِ خَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ، اور اپنے خاتم الانبیاء کی سنت کا پابند بنا دے مجھے. پروردگار سے دعا کر رہے ہیں اپنے خاتم الانبیاء کی سنت کا پابند بنا دے، جو ان کی سنت ہے اسی کا پابند ہمیں رہنا ہے. خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پیروی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اکثر آپ یہ آیت سنتے ہیں گے، اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. قول، فعل اور تقریر معصوم علیہ السلام ہمارے لیے حجت ہیں، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. تیسرا جملہ جناب آج کی دعا کا، یا عاصم قلوب النبیین، اے پیغمبروں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے. قلب کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں، دیکھیں قلب کی حفاظت کی دعا، کیونکہ قلب اگر زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اور اگر قلب ہی مردہ ہو جائے تو یقیناً ہم مردہ ہو جائیں گے. ایسے قلب کا کیا فائدہ جو ذکر الہی سے، محبت اہل بیت محمد علیہ السلام سے خالی ہو؟ ایسے دل کا کیا فائدہ جو فقط دھڑک رہا ہو اور اس میں کچھ بھی معرفت، ذرہ برابر بھی اس میں معرفت نہ ہو؟ اسی لیے امام علی علیہ السلام مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، خوشا بحال ان قلب سلیم والوں کے لیے جو رہنما کی اطاعت کریں اور ہلاک ہونے والوں سے پرہیز کریں. یعنی رہنما کی اطاعت کی بات فرما رہے ہیں. امام علی علیہ السلام کے اس جملے سے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے واضح ہوتی ہیں جناب. بس پروردگار عالم کے حضور ہم دعا گو ہیں، پروردگار بحق معصومین علیہ الصلات والسلام، بحق مولا کائنات، ہمارے قلوب کو مضبوط اور منور فرما اور ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں عقل سلیم عطا فرما.
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی، جو ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کی دعا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا سلسلہ وار خصوصی پروگرام صبح رمضان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پہلے پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اور اس وقت کی نشریات سے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 18 اردی بہشت، 25 رمضان المبارک اور 8 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس رمضان المبارک سن 543 ہجری قمری کو معروف اسلامی دانشور اور مفکر فخر الدین رازی المعروف فخر رازی رائے شہر میں پیدا ہوئے۔ تاریخی اہمیت کا حامل رائے شہر ایران کے دارالحکومت تہران کے جنوب میں واقع ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنے دور میں رائج فقہ، تفسیر، کلام، فلسفے اور منطق جیسے بہت سے اسلامی علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور ان کو اپنے دور میں علم کلام میں اہم مقام حاصل تھا۔ فخر رازی کو مناظرے اور تقریر میں بھی مہارت حاصل تھی، اور وہ مختلف شہروں میں جا کر علماء دین سے مباحثے کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے دانشوروں کی تصانیف کی تصحیح بھی کی ہے۔ فخر الدین رازی نے اسلامی علوم کے موضوع پر مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ یکم شوال سن 606 ہجری قمری کو فخر رازی نے وفات پائی۔ آٹھ مئی سن 1794 عیسوی کو فرانسیسی سائنسداں اور جدید علم کیمیا کے بانی اینتوان لاوازیے کو انقلاب فرانس کے بعد سزائے موت دے دی گئی۔ لاوازیے سن 1743 میں پیدا ہوئے اور جوانی میں فرانس کی سائنس اکیڈمی کے رکن بنے۔ انہوں نے ہوا کے بارے میں تحقیقات کی اور اس کے اجزائے ترکیبی کا تجزیہ کیا۔ آکسیجن کی دریافت ان کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ لاوازیے نے بہت سی تالیفات چھوڑی ہیں، جن میں فرانس کے زیر زمین ذخائر، پانی کی ماہیت اور سلفر، فاسفورس کا احتراق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آٹھ مئی سن 1874 عیسوی کو جدید اردو شاعری کا پہلا مشاعرہ لاہور میں منعقد ہوا۔ اس کا نظریہ مولانا محمد حسین آزاد نے پیش کیا تھا۔ 21 جنوری سن 1865 کو قائم ہونے والی انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب کے 1867 میں ہونے والے اجلاس میں مولانا محمد حسین آزاد نے اپنا جدید نظریہ پیش کیا، جس میں انہوں نے اردو شاعری، ادبی معیار میں انقلاب اور شاعروں کے نصب العین میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا۔ جدید مشاعرے کے پہلے اعلان نے ہیجان برپا کر دیا، اور لوگ دور دور سے اس مشاعرے میں شرکت کے لیے آئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان جدید مشاعروں کے بانیوں کی کوشش قدیم شاعری کی بساط ہی الٹ دے گی۔ آٹھ مئی سن 1880 عیسوی کو فرانسیسی ادیب گستاف فلوبر نے وفات پائی۔ وہ ریالزم کے پیرو تھے، اور انہوں نے اپنے ناولوں میں سماجی مسائل کو اٹھایا۔ ان کی کتابیں سالامبو، میڈم بوواری اور جذباتی تعلیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آٹھ مئی سن 1902 عیسوی کو پلے پہاڑ میں آتش فشانی کے باعث فرانس کا شہر سینٹ پیئر تباہ ہو گیا۔ اس المناک واقعے میں جو صرف 3 منٹ کے قلیل عرصے میں پیش آیا، 30,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ پلے آتش فشاں پہاڑ جو برسوں سے خاموش تھا اور 8 مئی سن 1902 کو اچانک پھٹ پڑا تھا، اس وقت سے اب تک پھر خاموش ہے۔ اٹھارہ اردی بہشت سن 1330 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی شاعر، محقق اور مترجم رشید یاسمی نے وفات پائی۔ انہوں نے ایران کے ممتاز معاصر ادیب اور شاعر ملک الشعرا بہار کے ساتھ مل کر دانش قدیہ نامی جریدے کی اشاعت کا آغاز کیا۔ ان کی تحریریں اس جریدے کے علاوہ اس زمانے کے نو بہار، آئندہ اور ارمغان جیسے اخبارات میں چھپتی تھیں۔ استاد یاسمی نے بہت مفید کتابوں کے ترجمے کیے اور بہت عمدہ کتابیں تحریر کیں۔ ان کی کتابوں میں تاریخ ملل و نہل، آئین نگارش اور تاریخ ادبیات معاصر کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایران در زمان ساسانیان، تاریخ ادبیات ایران اور تاریخ عمومی جیسی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ آٹھ مئی کو عالمی یوم صلیب احمر اور یوم ہلال احمر منایا جاتا ہے۔ بین الاقوامی صلیب احمر کمیٹی کا قیام سن 1864 میں جنیوا کنونشن کے مطابق عمل میں آیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے تاجر اور سماجی کارکن جان ہینری ڈونانٹ نے یہ تجویز پیش کی کہ جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کی مدد کو غیر جانبدار شمار کیا جائے۔ رفاہی تنظیموں نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا اور سن 1864 میں جنگی زخمیوں کی بہبود کے لیے بین الاقوامی جنیوا کنونشن کا مسودہ تیار کیا گیا۔ اس کے بعد قومی صلیب احمر کمیٹیاں قائم ہوئیں اور ان کو فروغ حاصل ہوا۔ نیز ہینری ڈونانٹ کے یوم پیدائش 8 مئی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں عالمی یوم صلیب احمر اور یوم ہلال احمر قرار دیا گیا۔ اسلامی ممالک میں صلیب احمر کو ہلال احمر کہا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین۔ اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.